जुम्मा 23 नवंबर के सैरबीन के साथ गजन फर हैदर का सलाम। कराची में इंतहाई सिक्योरिटी वाले इलाके में चीनी काउंसिल खाने पर दहशतगर्दों का हमला, इस वारदात को रोकने में नाकामी का जिम्मेदार कौन?
मैं समझती हूँ ये एक इंटेलिजेंस फेलियर था कि उनको पता नहीं था कि पीएलए के मिलिटेंट या टेररिस्ट जो हैं वो आए हुए कराची के अंदर।
तफसील सैरबीन में आलमी खबरों के बाद।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, नाजिया गुलजार से खबरें सुनिए। कराची पुलिस के मुताबिक क्लिफ्टन के इलाके में वाक़े चीनी कौंसल खाने पर मुसल्ला अफराद के हमले को नाकाम बना दिया गया है, जबकि इस कार्रवाई में 7 अफराद हलाक हुए हैं। हलाक होने वालों में 3 हमलावर, 2 आम शहरी और 2 पुलिस अहलकार शामिल हैं। एडिशनल IG कराची अमीर शेख ने वाक़े की तफसीलात बताते हुए कहा,
हमारे 2 पुलिसकार शहीद हुए हैं जो यहाँ पे ड्यूटी पे थे। इधर FC भी होती है, रेंजर्स भी होती है, पुलिस भी होती है, इधर सबकी ड्यूटी होती है, लेकिन वो कामयाब हुए, गाड़ी दूर खड़ी करके अंदर दाखिल हुए, अंदर लेकिन इन प्रेमिसेस में दाखिल हो सके, कंपाउंड के अंदर दाखिल नहीं हो सके।
बलोच अलहदगी पसंद तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। वाकये पर रद्दे अमल में वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा,
जिस तरीके से कॉन्सुलेट को अटैक किया गया, ये यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान और चीन का जो आपको मालूम है प्राइम मिनिस्टर साहब चाइना में थे और वहां पर जिस किस्म के हमारी निगोशिएशंस हुई मईशत के हवाले से, जो स्ट्रेटजिक हवाले से जो वहां पर मामलात हमारे आगे बढ़े हैं, सो पाकिस्तान और चाइना के जो ताल्लुकात हैं वो कई ममालिक की आंखों में खटकते हैं।
पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पेमरा ने चीनी कौंसल खाने पर हमले की कवरेज के दौरान ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर 22 TV चैनलों को इजहार वजूह के नोटिस जारी किए हैं और उनसे 7 दिन में जवाब तलब किया है। उधर खैबर पख्तूनख्वा में जम होने वाले कबायली इलाके जिला ओरकज़ई के एक बाजार में धमाके में कम से कम 25 अफराद हलाक और 35 जख्मी हुए हैं। विफाकी काबीना के इजलास के दौरान वजीर आजम इमरान खान ने कराची में चीनी कौंसल खाने और ओरकज़ई एजेंसी में दहशतगर्दी के हमले की शदीद मजम्मत की है। वजीर आजम ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम दहशतगर्दी और उन अनासिर के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं जो मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। विफाकी तहकीकाती इदारे यानी FIA ने सरकारी टेलीविजन में क्रिकेट मैच दिखाने के ठेके में मुबैना बदुनवानी के इल्ज़ाम में PTV के साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर और एंकर पर्सन डॉक्टर शाहिद मसूद को गिरफ्तार कर लिया है। शहजाद मलिक।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से मुलजिम शाहिद मसूद की जमानत मुस्तरद होने के बाद FIA के हुक्काम मुलजिम को अपने साथ ले गए। FIA के हुक्काम का कहना है कि मुलजिम का जिस्मानी रिमांड हासिल करने के लिए उन्हें मुकामी अदालत में पेश किया जाएगा। डॉक्टर शाहिद मसूद पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने PTV के बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर सरकारी TV पर क्रिकेट मैच दिखाने का ठेका उस कंपनी को दिया जो केटरिंग का काम करती थी। मुलजिम ने इस ठेके में कंपनी को फौरी तौर पर 3,70,00,000 रुपए अदा करने की भी मंजूरी दी थी।
ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती हुई मकदार के साथ चीन के माहौल की तब्दीली में किरदार के बारे में तश्वीश बढ़ रही है। कई बरसों से चीन पर कोयले से चलने वाले बिजली घरों में इजाफे की वजह से तनकीद भी हो रही है। परनिया खान।
माहौल के तहफ़ के लिए काम करने वाली तंजीमें अब कह रही हैं कि चीन दूसरे ममालिक में भी कोयले से चलने वाले बिजली घर बनाने में मदद दे रहा है। कोयला जलने पर जिस मकदार में कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करता है, इसी की वजह से इसे सबसे नुकसानदेह ईंधन कहा जाता है। अक्वामे मुत्तहिदा के माहौल के बारे में साइंस पैनल ने गुज़िश्ता साल कहा था कि अगर हम दुनिया में बढ़ते हुए दर्जा हरारत को कंट्रोल करना चाहते हैं तो 2050 तक कोयले का इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म करना होगा।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर मेक्सिको की हुकूमत ने अमरीका में दाखिल होने के ख्वाहिशमंद लातिनी अमरीका से आने वाले हज़ारों पनाह गुजीनों के काफ़िले को ना रोका तो वो सरहद बंद कर देंगे। नाजिश ज़फ़र।
अमरीकी सदर ने कहा है कि अमरीकी फौजी दस्तों को ये इख्तियार है कि वो सरहद को गैर कानूनी तौर पर अबूर करने वालों के खिलाफ मौलिक हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। सदर ट्रंप वस्ती अमेरिका के तारकीन वतन के काफिले के मुतालिक ये कह चुके हैं कि अगर सूरत हाल इस सतह तक पहुंच जाती है कि वो कंट्रोल से बाहर हो जाए तो उनकी इंतजामिया एक खास वक्त के लिए मुल्क में दाखिला बंद कर देगी।
ईरान के वजीर खारिजा जवाद ज़रीफ़ ने कहा है कि उनका मुल्क अमरीका के मुतालिबे के बावजूद 2015 के एटमी मुआहदे पर दोबारा गुफ्तोशनीद का कोई इरादा नहीं रखता। सबा रहमत।
ایرانی وزیر خارجہ نے روم میں ایک عالمی کانفرنس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ نے جوہری معاہدے سے دستبردار ہو کر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کی خلاف ورزی کی ہے۔ وہ دوسرے ممالک پر بھی ایسا ہی طرز عمل اختیار کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے اور عالمی قانون کی پاسداری کرنے والے ممالک کے خلاف انتقامی کارروائیاں کر رہا ہے۔
سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اپنے سرکاری دورے پر متحدہ عرب امارات میں ہیں۔ سعودی صحافی جمال خشوگجی کے قتل کے بعد یہ ان کا پہلا غیر ملکی دورہ ہے۔ ان کے ساتھ 10 اعلی حکام بھی موجود ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔ نومبر سے اردو نشریات میں سیربین کی شارٹ ویو کی 7300 کلو ہرٹز والی فریکوینسی تبدیل کی جا رہی ہے۔ 19 نومبر سے شارٹ ویو کی یہ نئی فریکوینسی 5830 کلو ہرٹز ہوگی۔ باقی فریکوینسیز حسب معمول رہیں گی، یعنی 19, 25, 31 اور 41 میٹر بینڈ میڈیم ویو پر، اور شارٹ ویو پر نئی فریکوینسی 5830 کلو ہرٹز۔ سیربین روزانہ رات 8 بجے سے 9 بجے تک۔
حالت حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ افغانستان میں طالبان کے ساتھ امریکی خصوصی ایلچی زلمے خلیل زادہ کے ساتھ مذاکرات کے 2 ادوار کے بعد قیام امن کی کوششوں میں تیزی آ گئی ہے۔ ڈاکٹر اشرف غنی کی حکومت نے آئندہ سال کے اوائل میں ہونے والے صدارتی انتخابات سے قبل طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے ایک کمیشن تشکیل دینے کی بات کی ہے، لیکن ابھی اس کمیشن کے خد و خال واضح نہیں ہیں۔ اس خبر کی تفصیل آپ کو پروگرام میں آگے چل کے سنوائیں گے۔ پہلے نظر ڈالتے ہیں سیربین کے بڑے موضوع پر۔ پاکستان کے صنعتی مرکز کراچی میں آج صبح چین کے سفارت خانے پر حملہ کیا گیا۔ اس حملے کے دوران 2 پولیس اہلکار اور 2 عام شہری ہلاک ہو گئے، جبکہ فورسز کی جوابی کاروائی میں 3 عسکریت پسند مارے گئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ حملے میں چینی عملہ محفوظ رہا۔ اس حملے کی ذمہ داری کالادم بلوچ لیبریشن آرمی نے قبول کی ہے۔ کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ۔
کراچی کے ساحل کے قریب کلفٹن کے علاقے میں چینی سفارت خانے کی صبح آج گولیوں کی گونج سے ہوئی۔ 3 مسلح افراد صبح تقریباً 9 بجے کے قریب سیکیورٹی چیک پوسٹوں سے بچ کر یہاں تک پہنچ گئے۔ سی سی ٹی وی کیمرہ کی فوٹیج کے مطابق تینوں حملہ آور بغیر کسی مزاحمت کے گیٹ تک آسانی سے پہنچ گئے۔ رکشہ ڈرائیور میر علی اس وقت قریب ہوٹل پر موجود تھا۔
یہاں جب میں چائے پی رہا تھا نا، تھرو گاڑی ایک اسپیڈ میں آئی، یوں ٹن لیا، الٹے ہاتھ پہ ایک پولیس والے بھی اس کے پیچھے تھے، 4 دہشت گرد اترے، ان لوگوں کے بیگ بھی ساتھ تھے، یوں الٹے ہاتھ کی طرف سیدھا بھاگے، جلدی جلدی بھاگے تھے نا، ایک کے بلو کپڑے تھے، ایک کے سفید، جلدی جلدی بھاگ رہے تھے، ہتھیار ان لوگوں کے فائرنگ کرتے جا رہے تھے۔ جب میں بھاگتے کے دیکھا تو ادھر شروع ہو گئی فائرنگ، ہم ہٹ گئے، ہم بولے غریب بندے ہم نہ مارنے جائے۔
چینی سفارت خانے کے آس پاس دیگر ممالک کے بھی سفارت خانے موجود ہیں، جبکہ کئی پوسٹیں بھی تعمیر ہیں۔ حملہ آور ویزا سیکشن کے اس حصے میں اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ یہاں نجی سیکیورٹی کمپنی کے محافظ شوکت تالپور کی ڈیوٹی تھی۔
جیسے پھیرنگ کی آواز آئی، میں نے دروازہ کھول کے باہر سے نکلا، اس بیریل تھے یار، 3 باندھے تھے، وہ ایسے گولیاں گھما رہے تھے، الگ الگ تھے، ساتھ بھی نہیں تھے، ادھر سے رینجرز والوں بھی ان کے ساتھ مقابلہ، ایف سی والے پولیس والے کر رہے تھے ان کے ساتھ۔ پھر میں نے اندر اطلاع دی، دروازہ لاک کیا، باہر مندر جو کلائنٹ ہمارے بیٹھے تھے جو ویزے کے لیے آتے ہیں، ان کو میں نے اندر کیا لوگ بند کر کے۔ پھر چینیز نے پوچھا کیا مطلب، میں کہا دہشت گرد اندر بھاگو، ان کے دروازے لوگ کیے، کمروں میں بند کیا ان کو۔ پھر ہم نے 115 پہ 15 پہ کال کی، میں نے اپنی کمپنی کو اطلاع دی، اور اسی ٹائم ہی میں نے کہا ویزے آفس والا باہر والا دہشت گرد پہنچ گئے نئے حال میں، ابھی ان کو کلیئر کراؤ، نہ تو ہمارے 18 بندے ہیں، 3 چائنیز ہیں اور ہم پاکستانی ہیں، 18 بندوں کے ساتھ ہم نہیں بچ سکتے، پھر تو اللہ نے رحم کر دیا بس۔
پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری نے حملہ آوروں کا مقابلہ کیا، جس میں 2 پولیس اہلکار اور 2 عام شہری ہلاک ہو گئے، جبکہ 3 حملہ آور مارے گئے۔ ان حملہ آوروں کے پاس دستی بموں کے علاوہ چنے اور مرہم پٹی کا سامان بھی موجود تھا، جس سے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ وہ مقامی اسٹاف کو محصور بنانے آئے تھے۔ رینجرز کے کرنل فیصل کا کہنا ہے کہ چینی حملہ محفوظ رہا۔
3 دہشت گردوں نے ایک گاڑی سے اتر کر پہلے بیریئر کو کراس کرنے کی کوشش کی اور رینجرز اور پولیس کے اہلکاروں پر فائرنگ اور گرنیڈ اٹیک کیا۔ جوں ہی یہ حملہ شروع ہوا تو جو پکٹس پر لوگ موجود تھے انہوں نے دہشت گردوں کو انگیج کیا، جبکہ بقایا ماندہ اہلکاروں نے جس میں رینجرز پولیس اور ایف سی ہیں، انہوں نے جو کاؤنسلیٹ کے اندر بلڈنگز ہیں ان کو فوری طور پر سیکیور کیا تاکہ کسی بھی ڈپلومیٹک سٹاف کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ پولیس اور رینجرز کی جو کوئک ریکشن فورسز تھیں وہ فوری طور پر ونگ کمانڈر اور ایس ایس پی کی قیادت میں یہاں پر پہنچی ہیں اور انہوں نے ان کو دونوں اہلکاروں دونوں دہشت گردوں کو انگیج کیا جو کہ ویزا سیکشن کی عمارت کی جانب سے کاؤنسلیٹ کے کمپاؤنڈ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔
اس حملے کی ذمہ داری کالادم بلوچ لبریشن آرمی نے قبول کی ہے اور کہا ہے کہ سی پی ایک سمیت چین کا کوئی بھی منصوبہ انہیں قابل قبول نہیں۔ یہ حملہ چینی حکومت کے لیے وارننگ ہے کہ بلوچ قوم کی مرضی اور منشا کے بغیر کوئی منصوبہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ وزیر اعظم عمران خان حال ہی میں چین کے دورے سے واپس آئے ہیں۔ انہوں نے حملے کو چین اقتصادی راہداری کے خلاف سازش قرار دیا ہے۔ وفاقی وزیر فیصل وڈا بھی پولیس کی کارروائی کے دوران وہاں پہنچے اور عمران خان کے موقف کی تائید کی۔
چائنیز اور پاکستانی گورنمنٹ کو ڈسٹنس کرنے کی کوئی سازش کی گئی ہے۔ چائنیز کاؤنسل جنرل سے ہماری بات بھی ہوئی ہے اور جو ایکسپلوزیو لگائے گئے تھے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کی سینسٹیویٹی کہاں تک جاتی ہے۔ میں وہ شیئر ابھی بلا قبل اس وقت نہیں کر سکتا، لیکن جو مجھے فرسٹ ہینڈ بریفنگ ملی ہے اور جو گاڑی یہاں سے برآمد ہوئی ہے اس میں بہت سارے سوالات ہیں۔ اور آپ کو میں یہی بتا دوں کہ جو پرائم منسٹر کی سطح پہ جو بات آج ابھی جو تھوڑی دیر پہلے مجھے کنوے کی گئی ہے کہ بلا امتیاز ایسا آپریشن ہوگا کہ نسلیں یاد رکھیں گی۔
کالادم بلوچستان لبریشن آرمی اس سے پہلے بلوچستان میں فورسز پر حملے میں ملوث رہی ہے۔ کراچی جیسے بڑے شہر میں یہ اس کی پہلی بڑی کارروائی ہے۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا جب شہر میں آئندہ ہفتے دفاعی ساز و سامان کی بین الاقوامی نمائش کی تیاریاں جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے بعد میں امن و امان کے بارے میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے تمام سیکیورٹی اداروں سے سوال کیا کہ حملہ آور کس طرح اسلحہ و بارود کے ساتھ یہاں تک پہنچے اور انہیں کہیں روکا نہیں گیا۔ انہوں نے تمام غیر ملکی سفارت خانوں کی سیکیورٹی انتظامات کا دوبارہ جائزہ لینے کی ہدایت جاری کی ہے۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
اور خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے قبائلی علاقے ضلع اورکزئی کے کالایا بازار میں دھماکے میں کم سے کم 25 افراد ہلاک اور 35 زخمی ہوئے ہیں۔ اس دھماکے میں ہلاک ہونے والے افراد کی اجتماعی نماز جنازہ ہائر سیکنڈری اسکول کالایا میں ادا کی گئی۔ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
یہ دھماکہ تحصیل کلائے کے بازار میں مرکزی مسجد اور مدرسہ اہل بیت کے سامنے ہوا ہے۔ آج جمعہ کے روز بازار میں ہفتہ وار میلہ ہوتا ہے جس میں بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ مقامی انتظامیہ کے ترجمان عبد الرحمن کے مطابق دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا اور اس بارے میں مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ زخمیوں کو کلایا کے مقامی ہسپتال کے علاوہ کوہاٹ اور پشاور کے ہسپتالوں میں بھی لایا گیا ہے۔ ہسپتال میں موجود ایک زخمی ہاشم جان ایک ریٹائرڈ استاد ہیں۔ انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ وہ صبح خریداری کے لیے بازار آئے تھے۔ سبزی اور پھل خریدنے کے بعد وہ جرابیں خرید رہے تھے کہ اتنے میں زوردار دھماکہ ہوا۔ ایک نوجوان نے بتایا کہ عام طور پر لوگ 10 بجے کے بعد بازار میں خریداری اور جمعہ نماز کے لیے آ جاتے ہیں۔
کا دن تھا یہاں پر میلہ لگتا ہے نا جمعے کے دن کو، اور نماز کے لیے آیا تھا، جمعے کی نماز کے لیے اور کچھ خریدنے کے لیے آیا تھا، لیکن
اس حملے میں ہلاکتوں کی تعداد کہیں زیادہ بھی بتائی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد 30 ہے، لیکن سرکاری سطح پر اس کی تصدیق اب تک نہیں کی گئی۔ کلائے کے قریب ہنگو سے مقامی صحافی صالح الدین نے بتایا کہ واقعے کے بعد علاقے کو سیکیورٹی اہلکاروں نے گھیرے میں لے لیا تھا اور اس علاقے میں ٹیلی فون کام نہیں کر رہے، جس وجہ سے رابطہ مشکل سے ہو پا رہا ہے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
اور کراچی حملے کے تناظر میں میں نے بڑے شہروں کی سیکیورٹی کے انتظامات کی ماہر زہا وسیم سے بات کی اور سب سے پہلے ان سے پوچھا کہ کراچی میں ایک عرصے سے شدت پسندوں کے خلاف آپریشن جاری ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ اب بھی اس طرح کے گروہ جب چاہیں جس جگہ کاروائی کر سکتے ہیں؟
دیکھیں، آپریشن جو ہوا ہے وہ ایک آپ کی آرمی اور رینجرز اور پولیس نے شدت پسند کے خلاف کیا ہے، لیکن وہ ایک ملٹری آپریشن ہے اور ایک پولیس لیڈ آپریشن ہے۔ اس سے جو آپ کی جو ان شدت پسندوں کی گریونسز ہوتی ہیں، ان کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں، وہ ختم نہیں ہوتے۔ تو جب آپریشن چل رہے ہوتے ہیں تو یہ لوگ جو ہیں ایک جگہ سے، ایک علاقے سے دوسرے علاقے، یا ایک مطلب شہر سے کراچی سے نکل کے کہیں اور تو چلے جاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ واپس نہیں آ سکتے۔ اور آپریشن بھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس کی جو مومنٹم ہوتا ہے، اس کی جو اسپیڈ ہوتی ہے، وہ اوپر نیچے ہو سکتی ہے۔ وہ پولیٹیکل ریزن سے ہوتی ہے، یا وہ مطلب آپ کی پولیٹیکل ول ختم ہو جاتی ہے اس وجہ سے ہوتی ہے، یا پھر کبھی کبھار آپ کے آفیسرز بدل جاتے ہیں، اس لیے بھی مومنٹم اوپر نیچے ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک اسٹیڈی پیس پہ آپریشن نہیں چلا ہے کراچی میں۔ और ना ही इसकी कोई जो है वो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई थी। तो इसका सिर्फ क्या कहते हैं, शुरू से मकसद ये था कि ये क्रिमिनल्स और ये शिद्दत पसंदों के खिलाफ आपने ऑपरेशन करना है, लेकिन इनके कहाँ जा रहे हैं, ये वापस कैसे आएंगे, इनके मसले क्या हैं, कैसे एड्रेस करने चाहिए इनके ग्रीवेंसेस, इस पर कोई स्ट्रैटेजी बनाई नहीं गई थी। तो लॉन्ग टर्म ये कभी सक्सेसफुल नहीं होना था, इसके सिर्फ शॉर्ट टर्म जो है गोल्स अचीव हो सकते थे, लॉन्ग टर्म नहीं।
अच्छा, दुनिया के बड़े बड़े शहरों में सिक्योरिटी तरजीहात होती हैं, इंतजाम होते हैं, कुछ सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स होते हैं जो ट्रिगर हो जाते हैं, कराची इस मेयार पर कितना पूरा उतरता है?
कराची एक बहुत बड़ा शहर है और इसमें तकरीबन अगर आप पिछला सेंसस भी देखें तो मतलब 16,000 कहा है, लेकिन मैं समझ लूंगी कि ज्यादा मतलब 20,000 तक के करीब इसकी आबादी होगी। और उनके जो पुलिस ऑफिसर्स हैं ये तकरीबन 30,000 से भी कम हैं। जो लास्ट मैंने फिगर चेक करा था उसमें था तकरीबन 27,000 और उसमें से भी जो है कुछ हजार जो है वो VIP ड्यूटीज पर होते हैं, अमीर घरानों के या फिर बिजनेसमैन के या पॉलिटिशियन के पे ये लोग ड्यूटीज कर रहे होते हैं। तो बड़ा शहर होने बड़ा शहर है, मसले मसाइल बहुत हैं, ये बाकी शहरों से इसलिए पीछे है क्योंकि आपके पास आपकी जो पुलिस फोर्स है उसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, इतने लोग नहीं हैं कि वो मसलों के साथ डील कर सकें। आपने अपने आप को रेंजर्स पर और मिलिट्री पर इतना जो है वो डिपेंड कर कर दिया अपने आप को, तो इसलिए मैं समझती हूँ कि सिक्योरिटी के हवाले से आप रिस्पॉन्ड तो कर सकते हैं अच्छा, लेकिन प्रिवेंशन आपकी बहुत कमज़ोर है।
अच्छा, क्या इस तरह की कार्रवाइयाँ सिर्फ सिक्योरिटी को बेहतर बनाकर ख़त्म की जा सकती हैं या इसके लिए सियासी और मौशी सतह पर भी इकदाम करने की ज़रूरत है?
नहीं नहीं, बिल्कुल सियासी उस पर करने की ज़रूरत है क्योंकि जब तक सिक्योरिटी की तब तक बात आती है तो सिक्योरिटी वालों का काम होता है, आपकी लॉ एनफोर्समेंट जिसे कहते हैं, पुलिस या रेंजर जिसे कहते हैं, उनका काम होता है कि वो रिस्पॉन्ड करें, वो प्रिवेंट नहीं कर सकते। तो जब तक कोई जब किसी मौके पर एक दहशतगर्द और एक शिद्दत पसंद या कोई सुइसाइड अटैकर आपके शहर में आ जाता है, उसने तो अटैक कैरी आउट करना ही है, तो पुलिस का काम ये नहीं है कि वो उसकी आइडियोलॉजी को बदले या उसके पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस को एड्रेस करे या उसके कोई रिलीजियस जो है वो उसका उसकी थिंकिंग को बदले। पुलिस का काम है रिस्पॉन्ड करना, तो और सिक्योरिटी के इदारों का काम है रिस्पॉन्ड करना। वो कभी मतलब कुछ इदारे हैं जो इंटेलिजेंस कलेक्ट कर सकते हैं, मैं समझती हूँ ये एक इंटेलिजेंस फेलियर था कि उनको पता नहीं था कि BLA के मिलिटेंट या टेररिस्ट जो हैं वो आए हुए कराची के अंदर, और ये पहली दफ़ा नहीं है कि BLA की प्रेजेंस जो है कराची के अंदर पाई गई है। तो मैं समझती हूँ कि सिक्योरिटी के सिर्फ आप आगे पीछे नहीं घूम सकते। हमारा एक ये है मसला कि हम समझते हैं कि हर चीज़ जो है वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है एड्रेस करी जा सकती है, इसलिए आप पुलिस के नंबर बढ़ाएं और रेंजर्स के नंबर बढ़ाएं और जो है वो बैरिकेड और चेक पॉइंट्स और पुलिस की जो चौकियाँ बढ़ाएं और उनको ज़्यादा फोर्टिफाई करें, लेकिन ये तो बहुत आप लेट एक रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आप तो प्रिवेंट नहीं कर रहे किसी भी तरह से, आप पोलिटिकल उनकी नहीं मसलों को एड्रेस कर रहे हैं।
ये थी शहरों की सिक्योरिटी के इंतजाम की माहिर जोहा वसीम। और बलोच कौम परस्त और शिद्दत पसंद बलोचिस्तान में चीनी सरमायाकारी के मुखालिफ क्यों हैं, यही जानने की कोशिश की है नामनगार आसिफ फारूकी ने।
चीनी और पाकिस्तानी हुकूमतें सी पैक को पाकिस्तान और खास तौर पर बलोचिस्तान के लिए गेम चेंजर करार देते हैं जिससे तरक्की से महरूम इन इलाकों में खुशहाली आएगी। इस सिलसिले में मिसाल के तौर पर बलोचिस्तान के साहली इलाके गवादर का नाम लिया जाता है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये पसमानदा कस्बा आइंदा चंद सालों में खित्ते में तरक्की की अलामत के तौर पर सामने आएगा। अगर ये सब दावे दुरुस्त हैं और सी पैक बलोचिस्तान की तरक्की की जमानत है तो फिर बलोचिस्तान के एक तबके को सी पैक के नाम पर सूबे में चीन की सरमायाकारी पर इतना एतराज़ क्यों है कि बाज़ शिद्दत पसंद ग्रोह इसे रोकने के लिए मरने मारने पर तुल गए हैं। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि सी पैक की मुखालिफत सिर्फ मुसल्ला शिद्दत पसंद ग्रोह ही नहीं कर रहे बल्कि बलोचिस्तान के बाज़ गैर मुसल्ला कौम परस्त ग्रोह और रहनुमा भी सी पैक और इसके ज़रिए बलोचिस्तान में होने वाली सरमायाकारी के मुखालिफ हैं। इन मुसल्ला और गैर मुसल्ला बलोच कौम परस्तों को सी पैक के साथ मसला क्या है? सी पैक मनसूबे की मिल्कियत और फैसला साजी में हिस्सा न मिलना। सी पैक मनसूबे की दाग बेल 2008 में पीपल्स पार्टी के दौर में उस वक्त डाली गई थी जब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पे दर पे चीन के कई दौरे किए थे जिनके नतीजे में गवादर की बंदरगाह का इंतज़ाम सिंगापुर की कंपनी से लेकर चीनी कंपनी को दे दिया गया था। مسلم لیگ نون کی قیادت پیپلز پارٹی کے اس دعوے کو درست نہیں سمجھتی اور اس منصوبے کا سارا کریڈٹ خود لینے پر بضد ہے۔ لیکن بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سیاسی رہنما اور بلوچ حقوق کی ایک توانا آواز سابق سینیٹر ثناء اللہ بلوچ کے مطابق پیپلز پارٹی نے بلوچی قیادت کے علم میں لائے بغیر گوادر کے مستقبل کا فیصلہ کیا۔ بلوچ سیاسی قیادت اور مسلح گروہ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد نے بلوچستان اور خاص طور پر گوادر کے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہوئے اس صوبے کی قیادت کو اعتماد میں لینا تو دور کی بات، اطلاع تک نہ دی۔ اس کے بعد مسلم لیگ نون کی حکومت نے سی پیک پر کئی آل پارٹیز کانفرنسز کیں جس میں بلوچستان کے سیاسی رہنماؤں کو بلا کر لمبی لمبی بریفنگز بھی دی گئیں، لیکن بلوچستان کے دل میں جو میل آ گیا تھا وہ نکل نہیں سکا۔ کیا سی پیک بلوچستان کے وسائل پر قبضے کا منصوبہ ہے؟ سوئی گیس پاکستان میں گھر گھر استعمال ہوتی ہے، لیکن بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں قدرت کا یہ انمول تحفہ ناپید ہے۔ ایسے میں یہ اعتراض تو بنتا ہے کہ جس صوبے کا اس قدرتی ذخیرے پر حق ہے اسے اس میں سب سے کم حصہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ ملازمتوں میں حصہ نہ ملنا۔ گوادر کا حلیہ اور قسمت تیزی سے بدل رہی ہے، لیکن وہاں کے رہنے والوں کے حالات میں بہتری کے آثار ابھی تک تو دکھائی نہیں دے رہے۔ بندرگاہ میں نئی مشینری لگ رہی ہے، سڑکیں بن رہی ہیں اور نئی عمارتیں اور رہائشی کالونیاں سر اٹھا رہی ہیں، لیکن گوادر قصبے کے رہنے والے پینے کے پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں، اور یہ بات محض محاورتاً نہیں کہی جاتی۔ گوادر شہر کو صاف پانی فراہم کرنے والا واحد ذخیرہ آکڑا ڈیم سے سال میں چند ہفتے ہی پانی مل پاتا ہے، باقی دن گوادر کے باسی حقیقی معنوں میں پانی کی بوند بوند کو ترستے ہیں۔ دوسری طرف چین اور پاکستان کے دوسرے حصوں سے آئے انجینئرز اور دیگر افسران اور اہلکاروں کے لیے جنگل میں منگل کا سماں ہے، لیکن ان چنے گئے افسروں اور دیگر عملے میں مقامی لوگوں یا بلوچوں کا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہی صورتحال صوبے میں جاری دیگر ترقیاتی منصوبے کے بارے میں بھی بتائی جاتی ہے۔ بلوچ قوم پرستوں کا کہنا ہے کہ بلوچستان کے رہنے والوں کو ان ملازمتوں اور دیگر اقتصادی موقعوں میں برابر کا حصہ نہیں دیا جا رہا۔ آصف فاروقی، بی بی سی اسلام آباد۔
حالت حاضر کا پروگرام سربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں، پروگرام بھی جاری ہے۔
افغان حکومت اس حوالے سے گزشتہ دو تین ہفتوں سے کام کر رہا ہے، اور صدر محمد اشرف غنی خود تقریباً 10 دن افغانستان میں سیاسی چہروں سے لے کر سول سوسائٹی ملاقاتوں میں مصروف تھی۔ آج افغانستان صدر ہاؤس کی ترجمان نے ایک وضاحت دی ہے کہ افغان امن پروسیس کے لیے کام جاری ہے، اس میں تیزی آئی ہے، اور جو ایک کمیشن بنے گی مذاکراتی ٹیم طالبان کے ساتھ، اس کا بھی بہت جلد واضح ہوگا، اور اس یہ کمیشن انہی لوگوں کے درمیان سے منتخب ہوگا جو افغان حکومت کا کہنا ہے کہ بہت عنقریب ایک امن مشاورتی بورڈ بنے گی۔
اچھا، طالبان افغان گورنمنٹ سے بات کرنے کو تیاری نہیں، تو پھر اس ٹیم کی کامیابی کے کیا امکانات؟
ابھی تک تو طالبان کی جانب سے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ بات چیت کریں گے، لیکن طالبان کی امریکہ کے ساتھ، خاص کر امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمہ خلیلزاد کے ساتھ دو دور کے میٹنگ کے بعد قطر میں، اور اس کے بعد ماسکو میٹنگ ہوئی جس میں طالبان کی وفد بھی شامل تھی، افغان امن کونسل کی وفد بھی شامل تھی، تو ایک طرح سے طالبان ماسکو میں رسمی طور پر ایک بڑے کانفرنس میں حکومت کے ساتھ ایک میز پر بیٹھ گیا۔ تو اب توقع یہ ہے کہ اس بار افغان حکومت کے ساتھ بات چیت ہوگی، کیونکہ ظلم خلیلزاد اور امریکہ کی جو کوششیں ہیں وہ یہ ہے کہ طالبان کا سب سے بڑا ایک شرط یہ تھا کہ وہ اکیلے میں امریکہ کے ساتھ بات کریں گے، پھر افغان حکومت کے ساتھ، تو وہ اکیلے میں امریکہ کے ساتھ دو بار بات چیت ہوئی، اور آج بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کی حکومت افغانستان میں قیام امن اور مذاکرات کے لیے بہت تیزی سے کام کر رہا ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اس بار طالبان اور افغان حکومت کے درمیان بات چیت ہونے کا امکان بہت زیادہ ہے۔
صدر اشرف غنی کی گورنمنٹ نے جو ٹیم بنائی ہے، کیا اس ٹیم کا مقصد صدارتی انتخابات سے پہلے یہ دکھانا ہے کہ ہم امن کے لیے کوششیں کر رہے ہیں؟
ابھی تو انتخابات کے حوالے سے ایک کوشش تو ہو سکتی ہے، لیکن انتخابات کے علاوہ بھی سے امن مذاکرات اور طالبان کے ساتھ گفتگو شروع سے اس حکومت کی ترجیحات میں شامل رہی ہے, اور یہاں افغانستان میں عوام کی طرف سے بھی ایک طرح کی دباؤ زیادہ ہے. آپ کسی بھی مجلس میں میٹنگ میں بیٹھیں تو توقع یا آواز یہ ہے کہ اب امن ہونا چاہیے. تو حکومت کی ایک کوشش یہ بھی ہے کہ مذاکرات ہو جائے, لیکن انتخابات بھی, صدارتی الیکشن بھی نزدیک ہے, تقریباً 4-5 مہینے رہ گئی ہیں, تو ایک کوشش انتخابات کے لیے بھی ہو سکتا ہے.
سامعین معذرت, گھڑی پر میری نظر نہیں پڑی. یہ گفتگو جو ابھی آپ نے سنی ہے ہمارے نامہ نگار سعید انور کے ساتھ تھی, اور وہ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات کے ادوار کی تفصیل بتا رہے تھے. حضرت حاضر کا پروگرام سروین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں. پروگرام میں آگے چل کے آپ کو عوامی نیشنل پارٹی کے معطل کیے جانے والے سینئر سیاستدان افرا سیب خٹک کا انٹرویو سنوائیں گے. سروین ابھی جا رہی ہے.
Roll sound, camera, action.
स्वागत नहीं करोगे आप हमारा?
मैं हूँ नुसरत जहाँ, जो हर हफ्ते आपके लिए लेकर आती हूँ बॉलीवुड की गर्मा गर्म खबरें.
अम्मी जान कहती थी, कोई धंधा छोटा नहीं होता.
बॉलीवुड सितारों की बातें और मुलाकातें, पर्दे के पीछे क्या है, बॉक्स ऑफिस का बादशाह कौन है,
बम को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन.
और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है.
अफगान जलेबी माशूक फरेबी घायल है तेरा दीवाना भैया भैया.
हर सनीचर सर्विन में सुनिए बॉलीवुड राउंडअप.
वक्त तो है खेलों की खबरों का, आज शमशाद अफरीदी के साथ.
پاکستان اور نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان 3 ٹیسٹ میچوں پر مشتمل سیریز کا دوسرا میچ کل سے دبئی میں شروع ہوگا. نیوزی لینڈ کی ٹیم کو 3 میچوں کی سیریز میں پاکستان کے خلاف 1-0 سے برتری حاصل ہے. ادھر آسٹریلیا اور انگلینڈ کی خواتین کرکٹ ٹیمیں ویسٹ انڈیز میں جاری آئی سی سی ویمنز ورلڈ T20 2018 کے فائنل میں پہنچ گئی ہیں. پہلے سیمی فائنل میں آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ اوورز میں 5 کھلاڑی آؤٹ پر 142 رنز بنائے. جواب میں ویسٹ انڈیز کی پوری ٹیم 18th اوور میں 71 رنز پر آؤٹ ہو گئی. دوسرے سیمی فائنل میں انڈیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 20th اوور میں تمام کھلاڑی آؤٹ پر 112 رنز بنائے. جواب میں انگلینڈ نے مطلوبہ ہدف 18th اوور میں صرف 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا. ٹینس میں ڈیویس کپ ورلڈ گروپ میں مردوں کے سنگل مقابلوں میں آج فرانس کے جیریمی شارڈی کا مقابلہ کرویشیا کے بورنا چوریچ سے ہوگا, جبکہ فرانس کے جوئل فریڈ سونگا کا کرویشیا کے مارن چیلچ سے سامنا ہوگا. فٹ بال چیمپئن شپ میں آج ایپسوچ ٹاؤن کی ٹیم کا مقابلہ ویسٹ برونویچ ایلبیون سے, اور اسپینش لا لیگا میں لیگنس کا مقابلہ الاویس کی ٹیم سے ہوگا. چین میں جاری 6 ممالک کی ٹیموں پر مشتمل ویمنز ہاکی چیمپئنز ٹرافی 2018 میں ارجنٹینا نے جاپان کو 0-0 میں 4 گولز اور نیدرلینڈ نے گریٹ برٹنز کی ٹیم کو 0-0 میں 4 گولز سے شکست دی. اس ٹورنامنٹ میں کل جاپان کا مقابلہ آسٹریلیا, نیدرلینڈ کا مقابلہ چین اور گریٹ برٹنز کا مقابلہ ارجنٹینا کی ٹیم سے ہوگا. انگلینڈ اور سری لنکا کے درمیان جاری 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے تیسرے میچ کے پہلے روز کے اختتام پر انگلینڈ نے اپنی پہلی اننگز میں 7 کھلاڑی آؤٹ پر 312 رنز بنائے. اس سیریز میں انگلینڈ کی ٹیم کو 2-0 سے برتری حاصل ہے. بنگلہ دیش اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے پہلے میچ کے دوسرے روز کے اختتام پر بنگلہ دیش نے اپنی دوسری اننگز میں 5 کھلاڑی آؤٹ پر 55 رنز بنائے. اس سے پہلے بنگلہ دیش نے اپنی پہلی اننگز میں 324 اور ویسٹ انڈیز نے اپنی پہلی اننگز میں 246 رنز بنائے تھے.
کھیلوں کی خبریں آپ شمشاد آفریدی سے سن رہے تھے. ہماری ویب سائٹ bbc2.com پر بہت سی خبریں پڑھی جا رہی ہیں, لیکن ایک خبر میں آپ کی خاصی دلچسپی ہے, اور وہ ہے سہائے عزیز بہادر, پولیس افسر جنہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ چینی سفارت خانے پر حملہ کرنے والوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. سہائے عزیز کا تعلق سندھ کے ضلع ٹنڈو محمد خان کے گاؤں بھائی خان ٹالپور سے ہے. انہوں نے 2012 میں سی ایس ایس کا امتحان پاس کیا تھا. اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ پہ آ کے پڑھ سکتے ہیں. سیرمین اپنے نصف کو پہنچتا ہے, خبریں نازیہ گلزار کے ساتھ.
کراچی میں کلفٹن کے علاقے میں واقع چینی کونسل خانے پر مسلح افراد کے حملے کو ناکام بنا دیا گیا ہے، جبکہ اس کارروائی میں 3 حملہ آوروں سمیت 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے قبائلی علاقے ضلع اورکزئی کے ایک بازار میں دھماکے میں کم سے کم 25 افراد ہلاک اور 35 زخمی ہوئے۔ گرین ہاؤس گیسوں کی بڑھتی ہوئی مقدار کے ساتھ چین کے ماحول کی تبدیلی میں کردار کے بارے میں تشویش بڑھ رہی ہے۔ کئی برسوں سے چین پر کوئلے سے چلنے والے بجلی گھروں میں اضافے کی وجہ سے تنقید بھی ہو رہی ہے۔ صدر ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ اگر میکسیکو کی حکومت نے امریکہ میں داخل ہونے کے خواہش مند لاطینی امریکہ سے آنے والے ہزاروں پناہ گزینوں کے قافلے کو نہ روکا تو وہ سرحد بند کر دیں گے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اہم عالمی خبروں کا خلاصہ آپ نازیہ گلزار سے سن رہے تھے۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے یعنی ایف آئی اے نے سرکاری ٹیلی ویژن میں کرکٹ میچ دکھانے کے ٹھیکے میں مبینہ بدعنوانی کے الزام میں پی ٹی وی کے سابق مینیجنگ ڈائریکٹر اور اینکر پرسن ڈاکٹر شاہد مسعود کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی طرف سے دائر کی جانے والی ضمانت کی درخواست مسترد ہونے پر گرفتار کیا گیا۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ملزم شاہد مسعود کی ضمانت مسترد ہونے کے بعد ایف آئی اے کے حکام ملزم کو اپنے ساتھ لے گئے۔ ایف آئی اے کے حکام کا کہنا ہے کہ ملزم کا جسمانی ریمانڈ حاصل کرنے کے لیے انہیں مقامی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ڈاکٹر شاہد مسعود پر الزام ہے کہ انہوں نے پی ٹی وی کے بطور مینیجنگ ڈائریکٹر سرکاری ٹی وی پر کرکٹ میچ دکھانے کا ٹھیکہ اس کمپنی کو دیا جو کیٹرنگ کا کام کرتی تھی۔ ملزم نے اس ٹھیکے میں کمپنی کو فوری طور پر 3,70,00,000 روپے ادا کرنے کی بھی منظوری دی تھی۔ ملزم کی طرف سے دائر کی گئی ضمانت کی درخواست پر دلائل دیتے ہوئے ان کے وکیل شاہ خاور کا کہنا تھا کہ ان کے موکل کا نام اس ضمن میں درج ہونے والی ایف آئی آر میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک سازش کے تحت ان کے موکل کو اس مقدمے میں پھنسایا جا رہا ہے۔ سرکاری وکیل جواد نذیر نے ضمانت کی درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ اس ٹھیکے کے بارے میں پی ٹی وی نے ایک انکوائری کمیٹی بنائی تھی اور اس کمیٹی نے جو سفارشات پیش کی ہیں اس میں ڈاکٹر شاہد مسعود کو اس کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مقدمے میں پی ٹی وی کے ایک اور ملازم کاشف ربانی نے اس ٹھیکے کی مد میں 1,30,00,000 روپے ادا کرنے تھے، جن میں سے انہوں نے 1,29,00,000 روپے کے چیک دے دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک اور ملزم روشن مصطفیٰ نے بھی 80,00,000 روپے ادا کر دیے ہیں، جبکہ باقی رقم ملزم شاہد مسعود کے ذمے ہے۔ سرکاری وکیل کا کہنا تھا کہ جس کمپنی کو کرکٹ میچ دکھانے کا ٹھیکہ دیا گیا اس کو ملزم شاہد مسعود کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ واضح رہے کہ انسداد بدعنوانی کی عدالت نے اس مقدمے میں ڈاکٹر شاہد مسعود کی ضمانت مسترد کر دی تھی اور وہ کمرہ عدالت سے فرار ہو گئے تھے۔ ملزم نے اس عدالتی فیصلے کے خلاف اور ضمانت حاصل کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور عوامی نیشنل پارٹی کے معطل کیے جانے والے سینئر سیاستدان افرا صاحب خٹک کا کہنا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کے لیے بات کرنے والے سیاستدانوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن شروع کیا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد میں ہمارے ساتھی خدائے نور ناصر نے افرا صاحب خٹک سے انٹرویو کیا ہے اور سب سے پہلے انہوں نے ان سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ عوامی نیشنل پارٹی نے ان کی بنیادی رکنیت کیوں معطل کی۔
میرا خیال یہ ہے کہ جو پاکستان میں عام طور پہ ہو رہا ہے، مختلف شعبوں کی صفائی ہو رہی ہے، صحافت سے لوگوں کو نکالا گیا ہے، اسی طرح سے پارٹیوں پہ بھی دباؤ ہے کہ جو لوگ جمہوریت کے بارے میں صاف ستھری بات کہنا چاہتے ہیں ان کو بولنے نہ دیا جائے، اور اس کے لیے اگر ان کی بولتی بند نہ ہو تو پارٹیوں سے نکالنے کے سوا کیا راستہ رہ جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے اس طرح کا قصہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ زیادہ امکان اس کا ہے کہ یہ جو پاکستان میں آمرانہ قوتوں کی طرف سے، غیر جمہوری قوتوں کی طرف سے دباؤ ہے، یہ اس کا شاخصانہ ہے۔
آپ اور بشرا گوہر بی بی دونوں پی ٹی ایم کی کھل کر حمایت کرتے تھے سوشل میڈیا پر، کیا یہ وجہ تو نہیں اس میں؟ کیا
دیکھیے، جمہوری سیاسی پارٹیوں میں اختلاف رائے ہوتا ہے اور وہ اختلاف رائے تو غنیمت ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے نئے خیالات سامنے آتے ہیں، بحث ہوتی ہے، اور یہ تو صرف فاشسٹ پارٹیوں میں ہوتا ہے کہ صرف ایک خیال کے لوگ آ سکتے ہیں۔ تو وہ تو کوئی بات نہیں تھی، وہ تو عرصے سے تھی، ہمیشہ سے تھی، یعنی 30-40 سال سے جب میں سیاست میں اس پارٹی میں ایکٹیو ہوں مجھے یہ بات نظر آئی، لیکن اس کے یہ معنی نہیں تھے کہ لوگوں کو پارٹی سے نکالا جائے۔ لیکن ابھی میرا خیال ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا، بنیادی بات مجھے یہ دباؤ والی بات جو ہے وہ زیادہ نظر آتی ہے۔ یہ اندرونی خیالات کے اختلاف جو ہے وہ بھی اپنی جگہ کی حقیقت ہے، اس میں بھی یہ باتیں رہی ہیں کہ مثلا جو مسائل ہیں ان پہ کیا موقف اختیار کیا جائے۔ میرا خیال یہ تھا کہ ہماری جو روایتی قوم پرست پارٹیاں ہیں، پشتون قوم پرست پارٹیاں ہیں، ان کے موقف میں کچھ کمزوری آئی ہے۔
آپ اور بشرا گوہر بی بی دونوں پی ٹی ایم کی کل کر حمایت کرتے تھے سوشل میڈیا پر، کیا یہ وجہ تو نہیں اس میں؟ کیا
جی وہ بھی ایک وجہ ہے۔ پی ٹی ایم دیکھیے کیسے بنی، اس لیے بنی کہ جو ہماری روایتی کانگریس پارٹیاں ہیں انہوں نے وہ والا موقف جو ہے وہ پرانا موقف نہیں رکھا۔ مثلاً بادشاہ خان اور ولی خان صاحب افغانستان کی جنگ کے دوران 1980s میں انہوں نے ایک موقف اختیار کیا اور کہا کہ یہ جنگ، اس کو جہاد کہنا مناسب نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ مداخلت نہیں کی جائے اور پاکستان مداخلت نہ کرے، یہ بار بار انہوں نے کہا۔ عدم تشدد کی وہ حامی تھے اور صرف دلیل سے بات کرتے تھے، لیکن انہوں نے اپنا موقف برقرار رکھا۔ اب پچھلے 6-8 برسوں میں ہم نے یہ نہیں سنا کہ یہاں سے کہا گیا ہو کہ بھائی یہاں سے افغانستان میں جو جنگ کے لیے حمایت ہو رہی ہے نہ ہو۔ اسی طرح سے جو ہمارے قبائلی علاقوں میں بہت ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، پہلے قبائلی علاقے کو دہشت گردوں کے حوالے کیا گیا، ہزاروں لوگ مارے گئے دہشت گردوں کے ہاتھوں، ریاست نے ان کی خبر نہیں لی، پھر فوجی آپریشن میں بھی زیادہ نقصان جو ہے وہ عوام کا ہوا، عام لوگوں کا ہوا، تو اس پہ آواز بلند نہیں ہوئی۔ تو اس خلا میں پی ٹی ایم وجود میں آئی، پشتون تحفظ موومنٹ، تو ان کی جو آواز ہے میں سمجھتا ہوں وہ برحق ہے، وہ ٹھیک بات کہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے مطالبے اس درد کی عکاسی کرتے ہیں جو پختون معاشرے میں پایا جاتا ہے۔
افرا سے آپ خٹک بات کر رہے تھے ہمارے ساتھی خدائے نور ناصر سے۔ انڈیا اور پاکستان میں آج کل یو ٹرن کی سیاست کا بہت ذکر ہے، تو کیا انڈیا کی حکومت کی جانب سے کرتارپور راہداری بنانے کا فیصلہ بھی ایک یو ٹرن ہی ہے؟ کیونکہ پہلے حکومت نے کافی سخت زبان استعمال کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے وزراء خارجہ کے درمیان ملاقات منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ سنیے اس بارے میں نامہ نگار سہیل حلیم کا ریڈیو کالم۔
انڈیا اور پاکستان کی سیاست میں بس مجھے ایک بات بہت اچھی لگتی ہے، تم سیر تو ہم سوا سیر۔ جو لوگ پاکستان کی سیاست کو فالو کرتے ہیں انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کا یہ بیان تو سنا ہی ہوگا کہ وہ رہنما ہی کیا جو یو ٹرن لینا نہ جانتا ہو۔ یہ خبر دلی بھی پہنچی ہی ہوگی، جہاں ہو سکتا ہے کہ کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم نریندر مودی سے کسی نے کہا ہو، سر آپ نے عمران خان کا بیان سنا، وہ بڑے بڑے یو ٹرن لینے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ سنا ہے کہ جتنا بڑا یو ٹرن اتنا ہی عظیم رہنما، اور ہم نے 2-3 مہینوں سے کوئی یو ٹرن نہیں لیا ہے۔ جو لوگ نریندر مودی کو جانتے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ ہوش ربا اعلان کرنے میں انہیں بہت مزہ آتا ہے۔ ایک دن خیال آیا کہ کیوں نہ ملک میں بڑے کرنسی نوٹ بند کر دیے جائیں، نئے نوٹ چھاپیں گے، پرانے نوٹ بہت پرانے ہو گئے ہیں۔ شام 8 بجے ٹی وی پر آئے اور اعلان کر دیا کہ آج رات 12 بجے سے 500 اور 1000 روپے کے نوٹوں کی کہانی ختم۔ یا پھر پاکستان کو سبق سکھانے کے وہ بلند و بانگ دعوے جو انہوں نے پارلیمانی انتخابات کے دوران کیے تھے، اور پھر کسی کو بتائے بغیر وزیر اعظم نواز شریف کے یہاں شادی میں شرکت کے لیے پہنچ جانا، اور پھر سرجیکل اسٹرائکس، اور اس کے بعد جب عمران خان وزیر اعظم بنے تو پاکستان سے انگیج کرنے کا فیصلہ، اور پھر جب ستمبر میں دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کے درمیان آخر کار ملاقات طے ہوئی تو اگلے ہی دن ڈس انگیج کرنے کا فیصلہ۔ اس وقت بھی انڈیا یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ بات چیت شروع کی جا رہی ہے، اور مجھ سمیت بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ اگر دونوں رہنما بات نہیں کریں گے تو بات کیسے ہوگی۔ اشاروں کی زبان دونوں ہی نہیں سمجھتے، شاید اس لیے ملاقات منسوخ کر دی گئی۔ یہ ایک اور بڑا یو ٹرن تھا، لیکن پھر عمران خان نے اپنے بیان سے بینچ مارک اور اونچا کر دیا۔ وزیر اعظم مودی نے گزشتہ ماہ ہی دنیا کے سب سے دراز قامت مجسمے کا افتتاح کیا ہے، اس لیے شاید جب کابینہ کے اجلاس میں یہ بات آئی ہوگی تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ کچھ اس سے بھی بڑا کرتے ہیں، چلو کرتارپور کی سرحد کھول دو، عمران خان کو ہم دکھائیں گے کہ اصلی یو ٹرن کیا ہوتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کہا ہو کہ ہاں کشمیر میں سیاسی جماعتیں بہت دنوں سے اسمبلی تحلیل کرنے کا مطالبہ کر رہی تھیں، ہم نے نہیں کی، اب حکومت بنانے کی کوشش کر رہی ہیں، اس لیے اسمبلی تحلیل کر دو، وہاں بہت سردی پڑ رہی ہے، سیاسی رہنما حکومت بنانے کی کوشش میں یہاں وہاں بھاگ دوڑ کریں گے، کہیں بیمار نہ پڑ جائیں۔ کرتارپور بارڈر کھولنے کا اعلان وزیر خزانہ ارون جیٹلی نے کیا، ان کا شمار ملک کے سب سے قابل وکیلوں میں کیا جاتا ہے، ان کی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلتی جو وہ کہنا نہ چاہتے ہوں، اس لیے شاید جب پریس بریفنگ میں انہوں نے یہ غیر معمولی انکشاف کیا تو جہاں تک میں نے سنا ایک مرتبہ بھی پاکستان کا نام نہیں لیا، انہوں نے اس پار کہا اور زیادہ واضح کرنے کے لیے پڑوسی ملک بھی، لیکن نام نہیں لیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کرتارپور کوریڈور بنگلہ دیش، نیپال یا برما کے ساتھ جوڑ دیا جائے، یہ تینوں ہی ملک اس پار بھی ہیں اور پڑوسی بھی۔ تو سوال یہ ہے کہ اس وقت یہ فیصلہ کیوں کیا گیا ہے؟ سکھوں میں بی جے پی بہت زیادہ مقبول نہیں ہے، پنجاب میں صرف دو بڑی پارٹیاں ہیں، کانگریس اور اکالی دل، بی جے پی ہمیشہ اکالی دل کے ساتھ اتحاد کرتی ہے اور اس کی حکومت میں جونیئر پارٹنر کے طور پر شامل ہوتی ہے۔ اس لیے صرف سکھوں کو خوش کرنے کے لیے اتنا بڑا یو ٹرن لینے کا سیاسی فائدہ زیادہ واضح نہیں ہے۔ انڈیا میں پارلیمانی انتخابات اب صرف 5 یا 6 مہینے دور ہیں اور اب اتنا وقت نہیں ہے کہ پاکستان سے تعلقات اچھے ہو جائیں، کشمیر میں تشدد کا زور کم ہو جائے اور مودی پارلیمانی انتخابات میں اسے اپنی حکومت کی مدبرانہ پالیسی کی کامیابی کے طور پر پیش کر سکے۔ تو دوسری ممکنہ وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان کو یہ کہنے کا موقع ملتا کہ ہم تو تیار تھے، فیصلہ پہلے ہم نے ہی کیا تھا، سابق کرکٹر اور پنجاب کے وزیر نوجوت سنگھ سدھو کو ہماری فوج کے سربراہ نے گلے بھی لگایا اور کان میں یہ بھی کہا کہ ہم کرتارپور بارڈر کھولنے کے لیے تیار ہیں، اور آپ نے سدھو کو قوم مخالف اور غدار کہنا شروع کر دیا۔ اس لیے یہ سوال تو پوچھا ہی جائے گا کہ آخر گزشتہ 4.5 برسوں میں بات کیوں نہیں کی اور اب ایسا کیا بدلا ہے کہ سرحد کھولنے پر تیار ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ درپردہ بات چیت پہلے سے ہی چل رہی ہوگی، حکومتیں اس طرح کے بڑے اعلانات یکطرفہ طور پر نہیں کرتی۔ فی الحال ایسا لگتا ہے کہ یہ کامیاب بیک چینل سفارتکاری کی ایک مثال ہے۔ عمران خان بھی جیسے تیار ہی بیٹھے تھے، انڈیا میں اعلان ہوا اور لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے عملے سے کہا کہ کرتارپور چلنے کی تیاری کرو اور وہی ہیلی کاپٹر نکالنا جس میں تیل کم خرچ ہوتا ہے۔ نریندر مودی بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مریخ پر جو مشن بھیجا تھا اس پر فی کلومیٹر لاگت آٹو رکشہ سے بھی کم آئی تھی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اعلان کیا کہ عمران خان کوریڈور پر کام کا افتتاح 28 نومبر کو کریں گے۔ انڈیا نے کہا کہ ہم یہ کام بھی 2 دن پہلے ہی کر دیتے ہیں۔ بظاہر دونوں ملک اس کوریڈور کا سہرا اپنے سر باندھنا چاہتے ہیں، لیکن الگ الگ، مشترکہ طور پر نہیں۔ فی الحال شاید ایک سہرے میں دونوں کی ایگو فٹ نہیں آتی، لیکن اسے عملی شکل دینے کے لیے دونوں کو ایک معاہدہ کرنا ہی ہوگا، کیونکہ فی الحال تجویز ویزا فری سفر کی لگتی ہے، یعنی سکھ عقیدت مند بغیر ویزا کرتارپور درشن کے لیے جا سکیں گے، یا انہیں سرحد پر ہی ویزا جاری کرنے کا کوئی نظام وضع کیا جائے گا، اور موجودہ نظام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور جب کوریڈور کا افتتاح ہوگا تب کیا ہوگا؟ کیا دونوں رہنما سرحد پر کھڑے ہو کر ایک دوسرے سے نظریں بھی ملائیں گے اور ہاتھ بھی، کچھ اسی انداز میں جیسے جنوبی اور شمالی کوریا کے صدور نے کیا تھا؟ اور کیا مودی عمران خان سے کہیں گے کہ آئیے وہ 2 قدم بھی بڑھا کر دکھائیے جن کا آپ نے وعدہ کیا تھا، اور عمران خان انڈیا کی سرزمین پر قدم رکھ دیں گے؟ جو بھی ہو، یہ ایک غیر معمولی پیش رفت ہے اور یہ وہ موڑ ثابت ہو سکتا ہے کہ جس کا دونوں ملکوں کے رشتوں کو بہت وقت سے انتظار ہے۔ یو ٹرن ہمیشہ برے نہیں ہوتے۔
یہ تھے سہیل حلیم۔ اور سعودی صحافی جمال خشوگجی کے قتل کے معاملے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر سعودی عرب کا دفاع کیا ہے۔ نیویارک سے صحافی سلیم رضوی۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کی رپورٹ کی ایک بار پھر نفی کرتے ہوئے کہا ہے کہ جمال خشوگجی قتل کے معاملے میں سی آئی اے نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ملوث ہونے کے بارے میں 100% یقین سے کوئی بات نہیں کی ہے۔ صدر ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ سی آئی اے نے محض اپنے احساسات کا اظہار کیا تھا اور محمد بن سلمان کے اس قتل میں ملوث ہونے کے بارے میں کوئی بات حتمی طور پر نہیں کی گئی ہے، اور یہ کہ اس بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی ہے۔ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ خود محمد بن سلمان اور ان کے والد سعودی فرما روا شاہ سلمان نے بھی کہا ہے کہ وہ اس قتل میں ملوث نہیں ہیں۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میں اس جرم سے نفرت کرتا ہوں، میں اس جرم کو چھپائے جانے سے نفرت کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سعودی ولی عہد اس بات سے مجھ سے زیادہ نفرت کرتے ہیں اور انہوں نے اس جرم سے سختی سے انکار کیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے یہ باتیں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے فلوریڈا میں کہیں، جہاں وہ چند دنوں کے لیے چھٹیاں منانے کے مقصد سے گئے ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ امریکی ذرائع ابلاغ میں کہا جا رہا ہے کہ سی آئی اے نے خشوگجی قتل کی ذمہ داری سعودی ولی عہد محمد بن سلمان پر عائد کی ہے۔ 2 دن پہلے ہی صدر ٹرمپ نے اس قتل کے معاملے میں اسی طرح سی آئی اے کی رپورٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے سعودی حکومت کا دفاع کیا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ امریکہ میں سعودی عرب اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے اور امریکی اسلحے خریدنے پر رضامند ہوا ہے اور وہ یہ سب داؤں پر نہیں لگا سکتے۔ لیکن جب صحافیوں نے یہ پوچھا کہ خشوگجی قتل کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے تو صدر ٹرمپ نے سیدھے طور پر کسی پر ذمہ داری عائد نہ کرتے ہوئے کہا کہ ساری دنیا کو ہی ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے، کیونکہ دنیا ایک نہایت ہی خراب جگہ ہے۔ صدر ٹرمپ نے بلکہ یہ سوال پوچھ ڈالا کہ کیا لوگ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ وہ سعودی عرب کے خلاف قدم اٹھا کر امریکہ میں جو ہزاروں نوکریاں پیدا ہوئی ہیں انہیں گنوا دیں۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ جس پیمانے پر سعودی عرب کو پرکھا جا رہا ہے اگر وہ باقی ملکوں پر لاگو کیا جائے تو کوئی بھی ملک امریکہ کا اتحادی نہیں بن سکتا۔ امریکی کانگریس اور سینٹ میں بہت سے ڈیموکریٹک اور ریپبلکن اراکین صدر ٹرمپ کے سی آئی اے کی رپورٹ کے بارے میں اس بیان پر تنقید کر رہے ہیں۔ ڈیموکریٹک سینیٹر جیک ریڈ کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ غلط بیانی سے کام کر رہے ہیں۔
of Saudi Arabia was directly involved in the assassination of Khashoggi.
سی آئی اے نے اپنی رپورٹ میں یہ حتمی طور پر کہا ہے کہ خشوقجی قتل معاملے میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سیدھے طور پر ملوث ہیں اور یہ حقائق پر مبنی رپورٹ ہے۔ صدر ٹرمپ اس بارے میں غلط بیانی کر رہے ہیں۔ سینیٹر جیک ریڈ کے الفاظ، امریکی سینیٹ کی فارن ریلیشنز کمیٹی کے ریپبلکن اور ڈیموکریٹک اراکین نے صدر ٹرمپ کے نام تحریر کردہ خط میں خشوقجی قتل میں محمد بن سلمان کے ملوث ہونے کے بارے میں ایک اور تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ سینیٹ کی کمیٹی کی جانب سے یہ درخواست امریکہ کے گلوبل میگنیٹسکی قانون کے تحت دی گئی ہے، جس کے بعد صدر ٹرمپ کو 4 ماہ کے اندر اس معاملے میں کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں اس کے بارے میں سینٹ کو رپورٹ پیش کرنا لازم ہوگا۔ ادھر سعودی عرب کے وزیر خارجہ عادل الجبیر نے بی بی سی کی لیز ٹو سیٹ سے بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو منصب سے ہٹائے جانے کا مطالبہ ایک سرخ لکیر ہے۔ سعودی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ولی عہد محمد بن سلمان خشوقجی قتل معاملے میں ملوث نہیں ہیں۔
اچھا، تو مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے یہ سامع؟
لکھتے ہیں، ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ تو کجا، بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا۔ بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے بی بی سی اردو سروس سے رابطہ قائم ہے، جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے۔
دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار، شہر میں ہوں یا دیہات میں، گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں، خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیر بین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
اور آئیے اب سنتے ہیں ہفتے وار سپورٹس پروگرام کھیل کے میدان سے۔
چیزیں ہمارے ہاتھ میں تھی، لیکن انفارچونیٹلی ہم نے اپنے ہاتھ سے خود گنوائی ہیں چیزیں۔
مار کھائی ہے انہوں نے پچھلے 1.25 سال میں کہ چھوٹا ٹارگٹ نہیں اچیو کرتے ہیں۔
یونس اور مصباح کھیل رہے تھے تو وہ آپ کو یہ سینس دے رہے تھے کہ شاید سب کچھ ٹھیک ہے،
فیڈریشن پہ اعتماد اٹھ گیا ہے، تو پاکستان کا نام تو بڑھ لیں۔
ہاتھ آئی جیت کو گنوانے کی پرانی عادت، اسد شفیق اور اظہر علی ذمہ داریاں پوری کرنے میں کتنے کامیاب، اور کیا ہاکی فیڈریشن حکومت کا اعتماد کھو چکی ہے؟ کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیمیں کل سے دبئی میں دوسرے ٹیسٹ میچ میں مد مقابل ہونے والی ہیں، لیکن ابوظہبی کے پہلے ٹیسٹ میچ میں جو کچھ ہوا وہ ذہنوں سے اتنی آسانی سے کیسے نکل سکتا ہے؟ ذرا سوچئے، 176 رنز کے ہدف کی طرف بڑھتے ہوئے 130 رنز بن چکے ہوں اور صرف 3 وکٹیں گری ہوں، لیکن اس کے بعد ہر ایک کو ڈریسنگ روم میں جانے کی اتنی جلدی کہ بیٹسمینوں نے ہاتھ آئی ہوئی بازی اپنی غیر ذمہ داری کے نتیجے میں گنوا دی۔ اگر اس پر کپتان سرفراز احمد مایوس نہ ہوں تو کیا خوشی کے شادیاں نے بجائیں؟
ڈس اپوائنٹنگ بہت زیادہ ہے کہ چیزیں ہمارے ہاتھ میں تھی، لیکن انفارچونیٹلی ہم نے اپنے ہاتھ سے خود گنوائی ہیں چیزیں۔
میں نے سابق کپتان رمیز راجا سے پوچھا کہ آپ کمنٹری باکس میں بیٹھ کر یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، کس مرحلے پر آپ کو یہ احساس ہوا کہ بازی پاکستان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے؟
بابر اعظم رن آؤٹ ہوئے، وہ خام خواہ کا ایک رن آؤٹ تھا جس سے کہ پریشر کریٹ ہو گیا، کیونکہ انہوں نے بڑی اچھی بگننگ کی تھی اور فارم پلیئر تھے۔ دوسرا تھا جب اسد شفیق آؤٹ ہوئے۔
رمیز راجا سے میرا اگلا سوال تھا کہ کیا وجہ ہے کہ چھوٹے سے ہدف کو عبور کرتے وقت پاکستانی بیٹسمنوں کے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں؟
چھوٹے مارجنز کی جو ڈیفیٹس ہوتی ہیں یہ ٹیم کو بہت تڑپاتی ہیں اور ایک طرح سے ہمیشہ اذیت پہنچاتی ہیں۔ انفارچونیٹلی اس ٹیم کے پاس زیادہ ٹیسٹ کرکٹ میں کوئی پازیٹو پوائنٹس نہیں ہیں، جیسے ہی ٹارگٹس اچیو کرنے کی بات آتی ہے، اس لیے کہ تیسری دفعہ یہ مار کھائی ہے انہوں نے پچھلے 1.25 سال میں کہ چھوٹا ٹارگٹ نہیں اچیو کرتے ہیں۔ اس کے لیے ٹیمپرمنٹ چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو ایسے پلیئرز ہوتے ہیں آپ کے پاس جو کہ کھڑے ہو جاتے ہیں مشکل وقت میں، اور کلیئرٹی آف تھاٹ ہوتی ہے، کلیئرٹی آف مائنڈ ہوتا ہے کہ مشکل سچویشن میں میں نے اپنے آپ کو کیسے اپلائی کرنا ہے۔ اس ٹیم میں مجھے وہ کوئی خاص رن چیزنگ میں دکھتی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی کانٹریبیوشنز ہیں، مگر ایک ٹیم کو لے کے جانا اور وہ ہدف عبور کرنا اس کے لیے ایک اسپیشل گٹسی پرفارم پرفارمنس، اسپیشل ایک ڈی این اے ہوتا ہے جو کہ ابھی تک اس ٹیم میں نظر نہیں آ رہا انفارچونیٹلی.
رمیز راجہ سے میں نے پوچھا کہ یونس خان اور مصباح الحق کی ریٹائرمنٹ کے وقت ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا کہ اب اظہر علی اور اسد شفیق کی باری ہے کہ وہ بیٹنگ لائن کی ذمہ داری سنبھالیں گے، لیکن کیا آپ کے خیال میں یہ دونوں ذمہ داری مکمل طور پر نبھانے میں کامیاب ہو سکے ہیں؟
جب آپ سینئر پلیئر ہیں تو پھر آپ کو بڑے میچز جتانے ہیں، پھر آپ کے اوپر سب کی نگاہیں جم جاتی ہے اور آپ ایک رول ماڈل ہو جاتے ہیں. اور اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس حساب سے گروتھ ہونی تھی ہمارے 3-4 کرکٹرز کی، وہ اس حساب سے کرنچ مومنٹس میں نہیں ہے. سچویشن کو بہتر بنانے کے لیے کچھ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کی ضرورت ہے یا نئے پلیئرز کو لانے کی ضرورت ہے جو کہ ٹیمپرمنٹلی اسٹرانگ ہو اور تھوڑی سی فریشنس بھی آ جاتی ہے.
میں نے ایک اور سابق ٹیسٹ کرکٹر باسط خان کو بھی زحمت دی اور ان سے پوچھا کہ اظہر علی اور اسد شفیق کی حالیہ غیر مستقل مزاج کارکردگی کا بنیادی سبب کیا نظر آتا ہے؟
پرابلم یہ ہے کہ 2000 سے آن ورڈز جن کا ڈیبیو ہوا فرسٹ کلاس کرکٹ میں، یا آپ یہ دیکھ لیں کہ جو پلیئرز اس کے بعد کے ایرا کے آئے ہیں، اس میں ٹیسٹ بیٹسمین ایسا کوئی بہت زبردست، چلے مصباح کو اگر آپ 2000 میں ہی ڈال لیں، کوئی بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ٹیسٹ بیٹسمین نہیں آیا. اور اب جیسے ٹھیک ہے پاکستان کی ٹیم جب یونس اور مصباح ہوتے تھے تو اظہر علی، اسد شفیق، حفیظ وغیرہ سب ان کے ساتھ اچھا کھیلتے تھے کیونکہ وہ ایک طرح سے ٹیم کو لفٹ کرتے تھے، اور جب کوالٹی پلیئر آپ کے ساتھ کھیل رہا ہو تو آٹومیٹکلی آپ کی بیٹنگ بہتر ہو جاتی ہے. مسئلہ اس سے بڑا یوں ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیوں پاکستان میں ایسے بیٹسمین نہیں پروڈیوس ہو رہے، مسئلہ کیا ہوا ہے. 2000 کے بعد یہی سچویشن شروع ہوئی ہے کہ گھاس والی وکٹیں، آپ کا اسٹرکچر چینج، جو بھی فرسٹ کلاس ٹیسٹ میچ کرکٹ جو ہے وہ ایبسولوٹلی آپ کی فرسٹ کلاس کرکٹ ریپلیکیٹ یا وہی آپ کو دکھاتی ہے. اب یہی مسئلہ ہے کہ بیٹسمین جب تک رنز نہیں بناتا، جب تک اب لمبے لمبے سکور نہیں کرتا، تو اپنی بیٹنگ میں نکھار اور اپنی بیٹنگ کو پہچان نہیں سک رہا. وہ آپ کو پچھلے 10-12-15 سال سے ایسے نظر، یہ باسوا فواد عالم جنہوں نے بہت زیادہ سینچریز کی ہیں، اس کے علاوہ ایسے کوئی بیٹسمین نہیں ہیں جو نکلے ہیں جس نے اپنی بیٹنگ پہ پورا ان کو خود اپنی بیٹنگ سمجھ آئی ہو. جب یونس اور مصباح کھیل رہے تھے تو وہ آپ کو یہ سینس دے رہے تھے کہ شاید سب کچھ ٹھیک ہے اور سب کچھ ایسا ہے کہ پاکستان کی کرکٹ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں دونوں نے اتنی زبردست پرفارمنس کی اور خود ہی لے کے ٹیسٹ بیٹنگ لے کے چلتے رہے.
یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ سرفراز احمد کے کپتان بننے کے بعد سے اظہر علی اور اسد شفیق کی کارکردگی کا گراف کافی نیچے آ چکا ہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسد شفیق نے سرفراز احمد کی کپتانی کے 8 ٹیسٹ میچوں میں صرف 1 سینچری اور 3 نصف سینچریوں کی مدد سے صرف 590 رنز بنائے ہیں اور ان کی اوسط 39 ہے، جبکہ اظہر علی ان 8 ٹیسٹ میچوں میں صرف 26 کی اوسط سے 422 رنز ہی بنا پائے ہیں، جن میں 5 نصف سینچریاں تو ہیں لیکن ایک بھی سینچری شامل نہیں ہے. بات چھوٹے ہدف کو عبور کرنے میں پاکستانی بیٹسمنوں کی ناکامی کی ہو رہی ہے، تو شفیع نقی جامعی سے سنتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم کن کن ٹیسٹ میچوں کو اپنے نام کرنے میں ناکام رہی اور جیت حریف ٹیم کی جھولی میں ڈال دی.
چھوٹا ہدف پاکستانی کرکٹ ٹیم کو تکلیف پہنچانے سے باز نہیں آتا. بیٹسمینوں کی لاپرواہی بالرز کی محنت پر پانی پھیر دیتی ہے، پھر بہت ہی کم فرق سے ہونے والی شکست ہمیشہ کا زخم بن جاتی ہے، منہ چھپائے پھرنا پڑتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ ایسے ٹیسٹ میچوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جن میں پاکستانی ٹیم کو 200 سے بھی کم رنز کا ہدف ملا، لیکن بیٹسمینوں کی لاپرواہی کے نتیجے میں جیتی ہوئی بازی ہار دی گئی. ریکارڈ پر نظر ڈالیے، 1973 میں آسٹریلیا کے خلاف سڈنی ٹیسٹ میں پاکستان کے نام کے آگے 52 رنز کی شکست درج کی گئی، لیکن یہ شکست اس لیے اوئی اللہ والی تکلیف دے تھی کیونکہ پاکستانی ٹیم کو جیتنے کے لیے صرف 159 رنز کا ہدف ملا تھا، لیکن فاسٹ بالر میکس واکر کی خطرناک بالنگ کے نتیجے میں ٹیم گرین صرف 106 رنز میں ڈھیر ہو گئی. واکر نے صرف 15 رنز دے کر 6 وکٹیں حاصل کی تھیں. 1997 میں چلیے جنوبی افریقہ کے خلاف فیصل آباد ٹیسٹ میں پاکستانی ٹیم کو ٹیسٹ اور سیریز دونوں جیتنے کا سنہری موقع ہاتھ آیا تھا جب اسے صرف 146 رن بنانے تھے، لیکن میچ کے چوتھے دن پاکستانی ٹیم نے 4 رنز بغیر کسی نقصان کے جب اننگ شروع کی، ایک کے بعد وکٹ آندھی کے آموں کی طرح گری اور نتیجتاً پوری ٹیم صرف 92 رنز پر ڈھیر. جنوبی افریقہ نے شان پولک اور سم کاکس کی عمدہ بالنگ کے نتیجے میں 53 رنز سے بازی اپنے نام کر لی تھی. اچھا 2009 میں آئیے، سری لنکا کے خلاف گول ٹیسٹ میں پاکستانی ٹیم کو کم و بیش اسی طرح کی صورتحال کا تماشا پڑا اور صرف 168 رنز کے تعاقب میں ٹیم 170 رنز پر آؤٹ ہو کر یہ ٹیسٹ 50 رن سے ہار گئی۔ اس شکست کا زخم ابھی تازہ ہی تھا کہ اسی سیزن میں آسٹریلیا کے خلاف سڈنی ٹیسٹ میں بھی جیت قریب آ کر جانے کی وہ پتلی گلی سے کٹ گئی اور ریکارڈ بک میں ٹیم گرین کے نام کے سامنے 36 رن کی شکست لکھ کر گئی۔ یہ ہے وہ میچ جس میں پاکستان نے پہلی اننگز میں 206 رنز کی بھاری بھرکم برتری حاصل کی تھی، لیکن دوسری اننگز میں دانش کنیریا کی بالنگ پر کامران اکمل کی انتہائی غیر معیاری اور غیر ذمہ دارانہ وکٹ کیپنگ نے سارا کا سارا پانی میں ڈبو دیا اور مائیکل ہسی کو سنچری بنانے کا موقع فراہم کر دیا۔ اس کے باوجود پاکستان کو صرف 176 رنز کا ہدف ملا تھا، لیکن نیتھن ہورٹس کی 5 وکٹوں نے پاکستان کی بساط صرف 139 رنز میں لپیٹ دی۔ سرفراز احمد اس لحاظ سے بیچارے انتہائی بدقسمت کپتان ہیں کہ ایک سال کے عرصے میں 2 معمولی فرق سے شکست سے دو چار ہوئے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف 4 رنز کی شکست سے پہلے وہ گزشتہ سال سری لنکا کے خلاف اسی ابوظہبی میں اسی صورتحال سے دو چار ہو چکے تھے کہ جب انہیں بحیثیت کپتان اپنے اولین ٹیسٹ میں صرف 136 رنز کا ہدف جیتنے کے لیے ملا تھا، لیکن بیٹنگ لائن ایسی آواز باختہ، ہاتھوں کے ایسے طوطے اڑوئے کہ 30 رن سے میچ ہروا دیا۔ درحقیقت یہ رنگانہ حیرت کا میچ تھا جنہوں نے پہلی اننگز میں 5 اور دوسری اننگز میں 6 وکٹیں حاصل کی تھی۔ توبہ توبہ۔
چودواں ہاکی ورلڈ کپ اگلے ہفتے بھارت میں شروع ہونے والا ہے۔ پاکستانی ہاکی ٹیم جو 4 مرتبہ عالمی کپ کی فاتح ہے اس وقت ایسے مقام پر آ پہنچی ہے جہاں اس کے لیے ٹائٹل جیتنے سے زیادہ اہم بات بین الاقوامی مقابلوں میں شرکت بنی ہوئی ہے۔ عالمی کپ میں پاکستانی ہاکی ٹیم کی شرکت حکومتی امداد کے بجائے اسپانسرشپ کی وجہ سے ممکن ہو پائی ہے۔ میں نے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سیکرٹری شہباز احمد سے بات کی اور پوچھا کہ حکومت کی جانب سے پیسہ نہ ملنے کی وجہ فیڈریشن پر اس کا عدم اعتماد تو نہیں، کیونکہ ماضی میں ہاکی فیڈریشن کے ارباب اختیار اس پیسے کا بے دریغ استعمال کر چکے ہیں؟
اگر کسی بھی عام بندے پہ کسی کا اعتماد اٹھ گیا ہے، فیڈریشن پہ اعتماد اٹھ گیا ہے، تو پاکستان کا نام تو پڑھ لیں۔ ہماری ہاکی فیڈریشن کے ساتھ پاکستان کا نام جڑا ہوا ہے، آپ اس کو دیکھ لیں۔ آپ ورلڈ کپ کے بعد بات کر لیں یا ورلڈ کپ سے پہلے بلا کے بات کر لیں کہ جی ہمارا آپ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے یا کچھ نہیں ہے، اور پھر اگر کوئی ایشو ہے تو اس کے لیے آڈیٹر جنرل پاکستان کس لیے بیٹھا ہوا ہے؟ وہ اس لیے بیٹھا ہے کہ کہیں کوئی غلط کام تو نہیں ہو رہا۔ گورنمنٹ آف پاکستان اس فیڈریشن کو یا ہاکی کو لک آفٹر نہیں کرنا چاہتی، تو میں شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار نہیں بننا چاہتا۔ بات یہ ہے کہ ہمارے اوپر ڈاؤٹ، تو میں سمجھتا ہوں جو لوگ کر رہے ہیں وہ خود ڈاؤٹ فل ہیں۔
شہباز احمد سے میں نے پوچھا کہ اسپانسرز کے آنے سے آپ لوگوں کے مسائل کس حد تک حل ہوئے ہیں؟
جہاں تک اسپانسر کا ہے، اسپانسرز کو پتا ہے کہ 1 crore دے دیں، 2 crore دے دیں۔ جو اسپانسر آنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں ان کے بھی اپنے مفادات ہیں جو کل کو کھل کر سامنے آ جائیں گے۔
ویسٹ انڈیز میں جاری خواتین کے آئی سی سی ورلڈ ٹی 20 کا فائنل اتوار کے روز آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا جائے، جس میں ویسٹ انڈیز اور بھارت کو شکست کا سامنا ہے۔ دلی سے آدیش کمار گپتا۔
انگلینڈ بولر بال ریلی ویل، دے ریڈ دی وکٹ ویری ویل اینڈ بال اکارڈنگلی، اینڈ آئی تھنک کریڈٹ گوز ٹو دیم۔
انگلینڈ کی گیند بازوں نے شاندار گیند بازی کی اور جیت کا کریڈٹ انہیں جاتا ہے۔ بھارتیہ ویمنس کرکٹ ٹیم کی کپتان ہرمن پریت کور کے پاس اس کے علاوہ کچھ کہنے کو بچا بھی نہیں تھا، کیونکہ ویسٹ انڈیز میں جاری آئی سی سی ویمنس ورلڈ 2020 کرکٹ ٹورنامنٹ کے دوسرے سیمی فائنل میں بھارتیہ ٹیم 8 وکٹ سے ہار گئی۔ بھارتیہ ٹیم ون ڈے فائنل میں پچھلے سال انگلینڈ سے ہی ہاری تھی۔ 2020 میں سال 2009 اور 2010 کے بعد اب تیسری بار بھارتیہ ٹیم سیمی فائنل سے آگے نہیں بڑھ سکی، لیکن اتنے اہم مقابلے میں سب سے سینئر بلے باز متالی راج کو ٹیم سے باہر رکھنا سمجھ سے پرے رہا، جنہوں نے پاکستان اور آئرلینڈ کے خلاف ہاف سینچری بھی بنائی۔ متالی راج کو کپتان ہرمن پریت کور پر بڑا بھروسہ تھا۔
جو گراؤنڈ میں ہوتی ہے سچویشن وہ کافی الگ ہوتی ہے، تو یو ہیو ٹو چینج یور پلان اکارڈنگ ٹو دی سچویشن آن دی گراؤنڈ۔
متالی راج کا بھروسہ ٹوٹا ہی، ساتھ ہی بڑے میچ کا پلان بھی نظر نہیں آیا۔ بھارتی ٹیم کی ایک طرفہ ہار چونکانے والی ہے، کیونکہ اس نے گروپ میچ میں نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا جیسی مضبوط ٹیم کو بے حد آسانی سے ہرایا۔
اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے۔
سربین اس کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سربین کے آج کے ایڈیٹر تھے فراز ہاشمی اور پروڈیوسر تھے عمر افریدی۔ لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دے رہی تھیں فیونا فیئر مین، اور اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دے رہے تھے اسرار الحق غزنفر حیدر کو۔ تمام ساتھیوں کی اجازت ہیں، آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ نازیہ گلزار پیش کریں گے۔
کراچی میں کلفٹن کے علاقے میں واقع چینی کونسل خانے پر مسلح افراد کے حملے کو ناکام بنا دیا گیا، جبکہ اس کارروائی میں 7 افراد ہلاک ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے قبائلی علاقے ضلع اورکزئی کے ایک بازار میں دھماکے میں کم سے کم 25 افراد ہلاک اور 35 زخمی ہوئے ہیں۔ مشرقی افغانستان میں جمعے کی نماز کے وقت مسجد میں ایک خودکش بم دھماکے میں 9 پولیس اہلکار ہلاک اور 22 کے قریب زخمی ہوئے۔ گرین ہاؤس گیسوں کے بڑھتے ہوئے مقدار کے ساتھ چین کے ماحول کی تبدیلی میں کردار کے بارے میں تشویش بڑھ رہی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا ہے کہ ان کا ملک امریکہ کے مطالبے کے باوجود 2015 کے ایٹمی معاہدے پر دوبارہ گفت و شنید کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ صدر ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ اگر میکسیکو کی حکومت نے امریکہ میں داخل ہونے کے خواہش مند لاطینی امریکہ سے آنے والے پناہ گزینوں کے قافلے کو نہ روکا تو وہ سرحد بند کر دیں گے۔